السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات میں ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ دہشت گردی کی جو یہ نئی لہر ہے، اس میں پنجاب کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب جس میں رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جتنے بھی خطرات ہیں اس صوبے کے اندر یا جو سلیپر سیلز ہیں ان کو ختم کرنے میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں گفتگو ہوگی قبائلی علاقے کے وہ افراد جو مختلف علاقوں میں پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد انہیں اس بات کی پہ تشویش ہے کہ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس سے بھی یا مشکوک سمجھا جاتا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا تیسرا حصہ افغان سفیر پاکستان کے لیے، ان کا ایک بار پھر اس بات پہ اصرار کہ افغانستان اور پاکستان کی جو درمیان سرحدیں ہیں، تورخم بارڈر ہے، اس کو کھولا جانا چاہیے، اس کے اوپر جو دونوں طرف کے بزنس کمیونٹی ہے، کاروباری حلقے ہیں، وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ چوتھا اور آخری سیگمنٹ تفصیلی بات ہوگی پاناما کیس کے اوپر، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو سماعت ہے وہ مکمل کر لی ہے، دونوں طرف کے جو وکلاء ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اور اب اس کا فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ تفصیلی فیصلہ سنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کب تک یہ فیصلہ متوقع ہے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرور طے ہے، بہت سارے مبصرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو اس کے دور رس اثرات ہیں عدالت کے اوپر بھی، سیاست کے اوپر بھی، سماج کے اوپر بھی۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ لاہور کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا گزشتہ ہفتے، اور آج ایک دھماکہ ہوا ہے جس کے بارے میں بھی حتمی اطلاعات نہیں ہیں، کیا یہ دہشت گردی ہے یا پھر یہ کہ یہ کسی اور طرز کا دھماکہ ہے، اس کے بارے میں متضاد رپورٹنگ ہوتی رہی، متضاد بیانات بھی آتے رہے، اور وہاں پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے عہدیداروں کی جانب سے بھی، پولیس نے بھی انیشلی جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا وہ مختلف تھا، لیکن چونکہ ایک زیری تعمیر عمارت میں ہوا ہے تو اس لیے اب یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھماکے کی نوعیت کوئی گیس لیکیج سے متعلق کو یا کسی اور طرز کا یہ دھماکہ ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بڑی تعداد میں لوگ افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، کم از کم 8 افراد کی ہلاکت جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، بعض میڈیا اس کو ہلاکتوں کی تعداد 9 بتا رہا ہے، 20 سے زیادہ زخمی ہیں، کئی اس میں سیریس بتائے جا رہے ہیں۔ Anyway, دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب بھر کے اندر پنجاب کی جو حکومت ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، اور آسان نہیں لیا جا رہا ہے جو حملوں کے جو ایک سیریز ہے پورے ملک میں، جو جس کی ایک ویو یا جس کی ایک لہر نظر آتی ہے دہشت گردی کی، اس کو پنجاب کے جو ہوم منسٹر ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں میڈیا کے ساتھ ان کی گفتگو سے ایک جھلک سنیے۔
پورے لاہور میں سیکورٹی پہلے ہی ہائی الرٹ تھی، اب اس کو مزید جو ہے وہ بیف اپ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور قوم سے یہی اپیل ہے کہ وہ کسی قسم کی افواہوں کے اوپر بالکل جو ہے وہ کان نہ دریں۔
جی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں رانا ثناء اللہ بذات خود بھی اس میں جوائن کریں، یا پنجاب حکومت کے کچھ آفیشلس اس وقت ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے۔ فیصل محمد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ریسرچ فیلو ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستگی، اور یہاں جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں۔ اس سال رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، گروپ ایڈیٹر ڈیلی پاکستان اور سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ اسحار رانا صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں جہاں پہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور فیصل محمد نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے گا، ابھی کچھ تازہ ترین معلومات ہیں اس آج کے دھماکے کے ریفرنس میں جو ڈیفنس میں ہوا ہے؟
جو ابھی تازہ ترین خبر میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس دھماکے کو گیس دھماکہ قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس عمارت میں 25-25 کلو کے 5 کمپریسر موجود تھے، سلنڈر موجود تھے، جو ایک جو جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد باقی سارے اس کے ساتھ بلاسٹ کر گئے، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ اب یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو موقف آیا ہے اس سے تو سارا سینیریو ہی چینج ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ان کا بھی کہنا ہے، لیکن اب باقی جو ادارے ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ نہیں کر رہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، تاہم ان لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ گیس سلنڈر دھماکہ ہے۔ یہ لیٹسٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ لیکن یہ بتائیں جنرلی, یہ کل آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا گیا, اس سے پہلے پنجاب کے اندر ہلاکت خیز حملہ ہوا, اس کے بعد مزید انتہا ہو گئی وہاں پہ سیون شریف کے اندر, جس کے بعد یہ رد الفساد کا اعلان کیا گیا ہے. کیا ٹیمپو بنتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا, لوگوں کی کتنی توقعات بن رہی ہیں اگر رد الفساد آپریٹ ہوتا ہے اور اسی طرز پہ ہوتا ہے جیسے ضرب عزم کیا گیا تھا, تو کیا وہ سلیپر سیلز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب اور خاص طور پہ جن جنوبی پنجاب کے اندر موجود ہیں, ان کو ٹارگیٹ کرنے سے متعلق کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا انالیسز ہیں؟
دیکھیں جو پاکستانی قوم ہے ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جائیں, اور ڈیفینیٹلی پوری قوم جو ہے ٹیکنیکلی زخم خوردہ ہے. اور آپ کے پی کے لے لیں, آپ بلوچستان لے لیں, آپ سندھ لے لیں, پنجاب لے لیں, ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم ایک دفعہ اس بات کو تو کم از کم کلیئر کر لیں کہ ہم ان کو کس سطح کے اوپر جو ہے ان کے آگے ڈیفینسو ہو سکتے ہیں یا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر زندگی گزار سکتے ہیں. ایک جو عمومی تاثر لاہور کے حوالے سے ہے جو اب لوگوں میں پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایس پی ایل کا فائنل کیا اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دیں, اور یہ بڑی تیزی سے چیز جو ہے لاہور میں پھیل رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو دوسرا موقف ہے وہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کیا اگر ہم فرض کریں ایس پی ایل کا فائنل ہم کینسل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو دہشت گردوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے. تو پاکستانی اس وقت ایک بڑے اہم موڑ کے اوپر ہیں. ہم جو انٹلیکچوئلز ہیں پاکستان کے, جو دانشور ہیں, وہ اس وقت یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ایس پی ایل کو چھوڑتے ہیں تو ہماری جگہ صحیح ہے, اور اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر ہم
میں اس سے پہلے کہ فیصل کے پاس جاؤں, میں اسی پی ایس ایل کے ریفرنس میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. سو یہ بتائیں کہ پی ایس ایل سے کس کو پرابلم ہوگا, اور ایک ہمیں تو خبریں یہ ملتی ہیں کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر بھی طالبان بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, تو پی ایس ایل سے کس کو مسئلہ ہے؟
ایکچولی جو اصل پرابلم ہے نا وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ بین الاقوامی طور پہ ہم ایک دہشت گردی کا نہ صرف شکار بلکہ مکمل طور پہ حالت جنگ میں قوم ہے جس کے چاروں طرف خون ہی خون ہے اور بم دھماکے ہی بم دھماکے ہیں. اس حالات میں اگر دیکھیں نا پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہو جاتا ہے تو ایک سافٹ امیج اور سافٹ میچ پوری دنیا کو جائے گا اس سے, اور زندگی پال ہو گئی ہے لاہور میں اور ہم واپس ہمارے گراؤنڈ بھی آباد ہو گئے ہیں اور ہم زندگی کو ڈفرینٹلی دیکھنا شروع کر گئے. یہ بات بھی کچھ قوتوں کو منظور نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا سافٹ امیج ایک ایز اے نیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا بین الاقوامی امیج یہی رہے کہ ہم افغانستان یا دیگر ایسے جو ممالک ہیں جو بری طرح تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان قوموں کی طرح ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہے کہ لاہور ہو یا پاکستان ہو اس میں اس طرح کا کوئی ایونٹ منعقد ہو. ابھی حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایمرجنگ بیسٹ اسٹاک ایکسچینج ہے ایشیا کی, اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جس ملک کی طاقتور ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے. تو ان حالات کے اندر پاکستان مشکل ترین اور بدترین حالات کے باوجود ہمارا معاشی سفر جاری ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی معاشی سفر مشروط ہوتا ہے امن پہ, اور معاشی سفر مشروط ہوتا ہے اس ملک کے اندر امن و امان کی
بہترین.
کسی بھی ملک کی امن و امان کی بہترین
جو تو قوتیں آپ کے خیال میں یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے بس میں کرتے ہیں. فیصل محمد ہمارے ساتھ ہیں, ریسرچ فیلو سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز, اور عظمہ بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہیں, تھوڑے وقت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تو کوئکلی ذرا ان سے بات کرتے ہیں. عظمہ بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ جو لاہور میں آج ایک دھماکے کی اطلاعات ہیں اس کے بارے میں حتمی تحقیقات کیا بتا رہی ہیں پنجاب حکومت کی؟ بیسک انفارمیشن پہلے یہ بھی تھیں کہ شاید یہ دہشت گردی ہے, پھر کہا گیا کہ شاید گیس لیکیج ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشنز ہیں جو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟
جی بہت شکریہ. جی میں آپ کو کس وقت کنفرم کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے دہشت گردی نہیں تھی, یہ ایک گیس سلنڈر جو ریسٹورانٹ ہے جہاں جس کے ساتھ دھماکہ ہوا उस रेस्टोरेंट में एक रात पहले कल जो रात गुजरी है उस रात को वहां पर ये लाए गए थे 7-8 सिलेंडर्स फॉर दैट यूज ऑफ दैट रेस्टोरेंट, और उसमें जो साथ इनके प्लाजा बन रहा था उसकी जो उसकी फिटिंग्स के लिए जो उन्होंने ग्रिलिंग कर रहे थे उस ग्रिलिंग की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। और ये मैं कंफर्म कर रही हूँ आपको इस वक्त कि अल्लाह के करम से ये कोई दहशतगर्दी नहीं थी, ये एक मिसहैप है।
दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब हुकूमत का रिजॉल्व क्या है एक बात, और रद्दुल फसाद में पंजाब की हुकूमत किस हद तक मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तआवुन करने के लिए तैयार है?
जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पंजाब हुकूमत भी उतनी ही कंसर्न है और उतनी ही डिटर्मिंड है दहशतगर्दी को खत्म करने के हवाले से, और इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हम पहले भी काम कर रहे थे। ये मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि हम पहले जो हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे थे ऑलरेडी पंजाब के अंदर, उसमें रेंजर्स हमारा पार्ट हुआ करते थे और उनके साथ मिल के हम काम कर रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन अब दूर हो जानी चाहिए कि हमारा कोई इस पे इख्तलाफ था या हम नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसको एक लेजिटिमेट ये आप कह लीजिए कि लीगल कवर दिया गया है, अदरवाइज हम पहले उनके साथ काम कर रहे थे।
जी, उसमें हमारे साथ रहेगा फैसल मोहम्मद साहब, हमारे साथ हैं रिसर्च फेलो सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज स्टडीज़, और यहाँ पे अमरीका के अंदर जेम्स मॉर्टन सेंटर के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। इसा राणा साहब ग्रुप एडिटर डेली पाकिस्तान, वो हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फैसल, आप बताइएगा ये जो एक ताज़ा तरीन लहर है, क्या वाकईतन PSL टारगेट है या दहशतगर्द किसी बड़ी सतह पर अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और वो अपनी पावर जो है वो शो कर रहे हैं?
बहुत शुक्रिया अच्छा साहब। अच्छा साहब, 8 से 4 साल पहले जब ये बात की जाती थी कि जिंदू भी वजीरिस्तान में और शुमाली वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, तो उसके जवाब में जब नहीं किया जा रहा था तो ये वजह बताई जाती थी कि उसका ब्लो बैक होगा। जब ज़रबे अज़ब लॉन्च किया गया और उसने नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर करवा लिया तो ब्लो बैक एक्सपेक्टेड था, सब तवक्का कर रहे थे कि ब्लो बैक आएगा। पिछले साल भी अगस्त में हमने देखा था कि वकीलों के ऊपर क्वेटा में हमला हुआ था, फिर खुशदार में हमला हुआ, और उसके बाद जनवरी में थे एक और ब्लास्ट भी हुआ था। तो ये चल रही थी, पिछले साल लाहौर में ईस्टर का ब्लास्ट भी था, गुलशन पार्क शादमान पार्क का। इसमें एक चीज जो मुनफरिद थी वो ये थी कि ये जो पिछले साल ब्लास्ट हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, वो एक माह हो रहा था बड़ा, लेकिन उसके अंदर कैजुअलिटी रेट सबसे ज्यादा होता था। 70 लोग मारे जा रहे हैं, 80 लोग हलाक हो रहे हैं, 90 लोग हलाक हो रहे हैं।
सही।
अभी ये एक फिर अटेम्प्ट है ब्लो बैक की, अपने आप को दोबारा असर्ट करने की कि हम अभी खत्म नहीं हुए हमारे हैं ये। और उसके अंदर क्योंकि जिस तरह जो बुखारी साहब बता रहे थे कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चल रहे थे, तो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जब चल रहे हैं तो जाहिर तो इट्स लॉजिकल के दूसरी साइड से ग्रुप्स भी रिटेलिएट करेंगे, और अभी ग्रुप्स इकट्ठे भी हो रहे हैं, उनकी भी मॉर्फिंग हो रही है, और TTP की जमात राय ग्रुप है वो अभी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, पहले वो ज्यादा नहीं करते थे। तो एक वो भी है कि वो नए सिरे से भी अपने आप को इमर्ज करने की कोशिश करा रहे हैं।
तो पाकिस्तान की फौज के अंदर भी क्यादत तब्दील हुई है, आपको लगता है कि दहशतगर्दी से निपटने के जो रूल्स या जो लाइंस पिछली क्यादत ने ड्रा की थी, नई क्यादत उसी के ऊपर अमल पैरा है?
काफी हद तक वही है, बल्कि ये अब जिसे कहते हैं कि नेचुरल प्रोग्रेशन है तो ये उसका स्कोप प्रोवाइड कर देंगे। पिछले राहिल शरीफ की टीम के साथ हमने देखा था कि उन्होंने कोशिश की थी कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन कर सके लेकिन नहीं कर सके। अब ये एक अर्बन एरियाज में काउंटर टेररिज्म करना चाहेंगे तो वो एक एक्सपैंड भी होगा। हाँ, अब ये हुआ कि फाटा के अंदर एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन कम हो जाएंगे जो कि पिछले फौजी क्यादतों ने फाटा के अंदर किए थे।
जी,
तो अब उससे ज्यादा एक शहरी इलाकों की तरफ रुख हो जाएगा।
जी, इशारा ना साहब, शहरी इलाकों में या खासतौर पे जो बंदोबस्ती इलाके हैं वहाँ पे ऑपरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा इनसार होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बहुत इनसार होता है। पंजाब के अंदर आपको ऐसी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ या डेवलपमेंट नजर आती है जहाँ पे इदारे एक दूसरे के साथ लॉयजान में है?
देखिए, पंजाब में बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं और इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे इदारों का जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर एक अर्से से काम कर रहे हैं, होमवर्क कम्प्लीट है। और आने वाले दिनों में जब ये ऑपरेशन आप होगा तो आप देखेंगे कि इसमें ये कोई हॉच पॉच या कोई जज्बातियत पर मबनी नहीं है, बाकायदा सब चीजें प्लान्ड है और एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इदारों का होमवर्क कम्प्लीट है, لائزن بھی ہے. پاکستان میں پہلی بار جو مختلف ادارے ہیں ان کے اندر ایک اچھا لائزن موجود ہے, جو ماضی کی غلطیاں تھیں ان سے سیکھا گیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ لاہور لاس کا جو سہولت کار تھا وہ پکڑا گیا اور اس کو جس طرح ٹریس کیا گیا وہ بالکل وہ
جی. رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے آ رہی ہے.
جی آپ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی.
فرانسک جی جی
ہاں جی آپ اپنی گفتگو جی. اچھا فیصل آپ ہمیں بتائیے گا پنجاب کے اندر یا خاص طور پہ پورے پاکستان کے اندر ہم بات کرتے ہیں وفاقی سطح پہ بھی, آپ نے امریکہ کا بھی ایک نظام دیکھا ہے, 9/11 ہوا اس کے بعد جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ایک سینٹرل کمانڈ سسٹم بنا, انفارمیشن شیئرنگ کا ایک نظام بنا جہاں پہ پراپر پروسیسنگ ہوئی. سو پاکستان بھی تو تقریباً 17 برسوں سے ایک متحرک کہنا چاہیے کہ دہشت گردی کا شکار ہے, لہو لہان ہے. پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے صرف ہم پاکستان کی جب سیکیورٹی کے ادارے ہوں تو پھر پاکستان کی فوج مقصود نہیں ہے, جو سویلین کنٹرول والے سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی کارکردگی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ان اداروں نے لرن کیا ہے. ایک وہ پروسیس ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن جب لرن کرتی ہیں تو بہت سلو ہوتا ہے. ہم نے 3 کوششیں دیکھی ہیں پچھلے 17 سال میں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جا سکے. اس میں ایک پہلی کوشش تھی کہ نیکٹا جب بنائی گئی تو اس کو ایک انٹیلیجنس کے ادارے کے طور پہ بنایا جائے گا, جس میں ساری ایجنسیاں سول اور ملٹری کی تو اپنی انفارمیشن شیئر کریں گی اور وہاں سے پھر تھریٹس سارے سسٹم کو چلے جائیں گے. وہ ایک 2008-09 میں ایک کوشش کی کرنے کی گئی لیکن وہ نہیں ہو سکی. اس کے بعد پھر کوشش کی گئی جب یہ حکومت آئی, انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نیشنل انٹیلیجنس جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنائیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکا. وہ اس میں اب بات آگے نہیں بڑھ پائی. اس میں کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تحفظات ہیں, شیئر نہیں کرنا چاہتے انفارمیشن, ان کا یہ خیال ہے کہ کمپرومائز ہو جائے گی اور کچھ اس میں فنڈنگ کے ایشوز آ گئے, اس وجہ سے نہیں چل پڑا. آج کل پھر کوشش ہو رہی ہے کہ ایک جوائنٹنس لائی جائے اور اس میں ایک اس کا جو فورم بنایا گیا تھا اس کو اپیکس کمیٹی کا نام دیا گیا تھا اور اس کے وہ چلانے کی کوشش کی گئی. اور لیکن انہوں نے آن دا گراؤنڈ ڈسٹرکٹ لیول پہ انٹیلیجنس کمیٹیز بنائی ہیں جس کے اندر سویلین ادارے ہیں, پولیس ہے اور ملٹری کے ادارے, وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے لیکن وہ محدود سطح پہ ہو رہی ہے.
جی فیصل ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا صاحب آپ کے ہم بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں انتہائی کم نوٹس کے اوپر جو ہے وہ جوائن کیا. پروگرام میں ہم بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سلیمان تاروالی. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے دہشت گردی, اسے نمٹنا بے حد ظاہر ضروری ہے اور اس کے لیے کوششیں ہو بھی رہی ہوں گی, لیکن اس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایک اچھی ایگزامپل ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں یہاں پہ امریکہ کے اندر اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ 7 ایسے ممالک جہاں پہ دہشت گردی ہے یا جہاں پہ نظام ٹھیک نہیں ہے ویٹنگ کا یا جانچ پڑتال کا تو وہاں سے لوگ نہ آئیں, تو اس پہ ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی ان کے اوپر کرٹیسزم ہے اور عدالتی کاروائیوں میں ان کے فیصلے بھی ان کے اس ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف آتے ہیں. دیٹ مینس کہ ڈسکریمنیشن کے اوپر یا اس کے خلاف بات کی جاتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے واشنگٹن کے فیصلوں پہ بھی. ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے کچھ خاندان جو دہشت گردی کے سبب مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے پنجاب کے اندر یا ملک کے دیگر شہروں میں, ان کو یہ شکایات لاحق ہو رہی ہیں کہ جو لوگ ہیں یا وہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا کچھ اداروں نے ان کی جیسے نگرانی شروع کر رکھی ہے, تو اس سبب ان کے کنسرنز ہیں, ان کے تحفظات ہیں. اس بارے میں انتظامیہ کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے, لیکن قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے قانون ساز ہیں وائس آف امریکہ سے میں انہوں نے بات چیت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چند روز سے اس طرح کی شکایات انہیں بھی موصول ہو رہی ہیں. پہلے ذرا ہم اس کا ہیومن اور ہیومینیٹیرین اینگل اس پہ زہرا یوسف صاحبہ چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, ان سے بات کی وائس آف امریکہ نے, اور انہوں نے بھی اس رویے کی جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کو کنڈیمن کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بنیاد پہ کوئی تفریق جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کہ کسی کا تعلق اگر فاٹا یا ان علاقوں سے ہے تو ان کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا تنگ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. انیوے فیصل ہمارے ساتھ ہیں, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں, فارمر سیکیورٹی چیف فاٹا کے, اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور کچھ ہمارے پاس پہلے سے جو ساؤنڈ بائٹس ریکارڈڈ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ زہرا یوسف صاحبہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخن زادہ چٹان ہیں, باجوڑ ایجنسی سے ان کا تعلق ہے, وائس آف امریکہ سے انہوں نے بھی بات کی. ہم آپ کو گفتگو جی فیصل ہمارے ساتھ ہیں, میں چٹان اور ان کے ساؤنڈ بائٹ کی بات کروں, زہرا یوسف صاحبہ اور ان کے ساؤنڈ بائٹ سے کروں. جی فیصل آپ بتائیے گا یہ کس حد تک کنڈیمنیبل ہے یا کس حد تک اس کے اندر جواز ہے کہ وہ لوگ جو فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں اور دہشت گردی میں وہ مختلف شہروں میں منتقل ہوئے ہیں, ان کے کنسرنز یہ ہیں کہ ان کے اوپر جیسے خاص نظر رکھی جا رہی ہو.
اچھا صاحب, یہ پہلی بات یہ کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر سیکیورٹی کے اداروں کے پاس کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو وہ صرف اس شخص سے تفتیش کر سکتا ہے, ایک بحث پوری کمیونٹی کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتے. یہ اسی طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اگر امریکہ میں ریشل پروفائلنگ ہو جائے یا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے, بحثیت کمیونٹی. ایک تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس سے خوف و ہراس پھیلتا ہے, اس سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں, اور اس سے جو سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں, اور اس سے مسائل کم حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں.
لیکن انٹیلیجنس اداروں کے اگر بنیاد پہ دیکھیں کہ مطلب کہیں نہ کہیں ان کو پروفائلنگ کرنی ہوتی ہے, سو وہ کس طرح سے چیزوں کو سکروٹائز کریں؟ مثلا اگر ہم لاہور کے حملے کو سامنے رکھیں, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہاں پہ جو لنکس جس طرح سے نکالے گئے, سو وہ اپنی پروفائلنگ کس بنیاد پہ کریں, ان کی کیا مجبوریاں ہیں؟
دیکھیں, انٹیلیجنس اداروں کو فرزنک ایویڈنس کی طرف جانا پڑے گا اور سائنسی بنیادوں پہ تفتیش کا عمل آگے بڑھانا پڑے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس پہ یہ رکھا جا سکتا ہے کہ بحثیت گروپس آپ اب انفلٹریٹ کریں, انٹیلیجنس کے ادارے اس میں اپنے آپ کو پلانٹ کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انفارمیشن کے ذرائع ایکسپینڈ کریں, اس بجائے اس کے کہ جس طرح ابھی اسلام آباد میں بات کی گئی ہے کہ پنڈی ڈویژن کے اندر جو پشتون قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں ان کو ایک سرٹن جگہ پہ اکٹھا کر کے اور وہاں پہ ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا جائے گا. یہ تو گھیٹوس کی طرح معاملہ جا رہا ہے, وہ نہیں ہونا نا.
ہاں نہیں, بالکل اس طرح کے معاملات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں مسلمس کمیونٹی سے متعلق کسی نوعیت کی تفریق کی خبریں سنتے ہیں تو ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں. تو پھر تو یہ تو پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بالکل ایک چھلنی سے جو ہے وہ نہیں گزارا جا سکتا. وہ پھر اس شخص کا تعلق پنجاب سے ہو, سندھ سے ہو, بلوچستان سے ہو, کے پی سے ہو, اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہے, سو جیسے فیصل کہہ رہے ہیں, تو فورینزک ایویڈنسز کے بنیاد کے اوپر آپ پرسن ٹو پرسن جائیں گے, نہ کہ ان کے کسی ایتھنک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ ان کو ایک خاص فہرست میں شامل کر لیں گے.
برگیڈیئر, ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ انٹیلیجنس کے ادارے میچ سرویلنس پیسے ہی کر رہے ہیں الیکٹرانکلی, ان کے پاس موبائل فون کا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس شخص کو انہوں نے پکڑنا ہے یا نظر رکھنی ہے, بجائے اس کے کہ پوری کمیونٹی کے اوپر نظر رکھے.
جی فیصل ہمارے ساتھ رہے گا, ہم آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں. فاطمہ عارف رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اس ایشو کے اوپر انہوں نے وائس آف امریکہ اسلام آباد سے بات کی.
میرا خیال ہے کہ سرحدیں بند کر دینا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ریگولیٹ کریں, آپ طریقے سے جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو آپ طریقے سے ریگولیٹ کریں, جو لیگلی لوگ آتے جاتے ہیں آپ ان کو جانے دیں, تجارت کا راستہ بند نہ ہو, ایڈ کا راستہ بند نہ ہو.
جی یہ فاطمہ عارف تھی, لیکن یہ اس موضوع پہ نہیں, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ تھا اس سے متعلق ان کی یہ ساؤنڈ بائٹ تھی جس میں وہ یہ ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ جو تجارت کے راستے بند ہو رہے ہیں اس پہ افغانستان کو بھی تحفظات ہیں, پاکستان کے اندر بھی جو کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی, ان کے بھی کنسرن ہیں. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, سابق سیکیورٹی چیف فاٹا, ہوپ فلی وہ ہمیں سن سکتے ہیں اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. जी लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है, वो हमारे साथ मौजूद थे लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। फैसल मुझे जनरली ये बताएं कि इसमें सोसाइटी को भी इटसेल्फ किस तरह से अपने आप को एजुकेट करना है जो इंटरनेशनल मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो रिएक्ट करें, और लेकिन दूसरी जानब यह है कि वो किस तरह से इंटीग्रेट करें, जो दूसरे इलाकों से सेटलर आए हैं वो किस तरह से, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि इंटीग्रेट करें ताकि कोई उनको महज किसी खास लुक्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना कर सके।
माशरे में बहसी पे माशरा सबको अपने आप को एजुकेट करना है, ये बात आपकी ठीक है, ये प्रोसेस है उसका। उसको जो लोग आए हैं जिन्होंने नकल मकानी की है पिछले 10 साल में फाटा के इलाकों से, पश्तून इलाकों से, उनके लिए रियासत को और माशरे को रोजगार का इंतजाम करना है, उनके बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करना है, उनके लिए सेहत की सहूलियात का इंतजाम करना है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये इंटीग्रेट होंगे। अभी तक हमने देखा है कि उन लोगों को रियासत की तरफ से या माशरे की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई कि इनको इंटीग्रेट किया जाए, उनको अपना समझा जाए। इस्लामाबाद में जब पहले ऑपरेशन होते रहे तो यहाँ पे कैंप्स लगते थे इस्लामाबाद में, उसके अंदर ये शहर से बाहर करके इनको जगह दी जाती थी। अब ये अफगान महाजरीन तो एक और मुल्क के लोग हो गए, ये आपके अपने लोग हैं, हमारे अपने शहरी हैं, हमें इनको अपने शहरियों की तरह इनके साथ पेश आना है, इनके साथ हमें अपने शहरियों वाला सलूक करना है। जो कि हम पंजाब में लोगों को देते हैं हकूक, वो सब इनके हकूक है जो कि रियासत को देने पड़ेंगे और माशरे को देने साथ देना पड़ेगा रियासत को उसको करने में।
फैसल हमारे साथ रह गए, चंद सेकंड की हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जब हम आएंगे तो बात हम करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस दहशत गर्दी ने दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको भी कशीदा बनाया है, उसके ऊपर भी उसके असरात बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं, खा वो सरहदी रास्ते बंद करने की सूरत में हों, वह तजारती रास्ते बंद करने की सूरत में हों, या फिर एक दूसरे को तशकीक से देखने की सूरत में हों। एक ब्रेक के बाद
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से, हर जुम्मे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से और उन पाकिस्तानियों से जो अमरीका और पाकिस्तान के तआवुन से चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत यहाँ अमरीका का दौरा करते हैं। ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर। सुनना ना भूलिए पाकिस्तान में हर जुम्मे को रात 10 से 11 बजे, पेशकश यास्मीन जमील।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ असफर इमाम, बात हम कर रही हैं प्रोग्राम जहारंग में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारा मौजू होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हालिया कशीदगी के बाद, या हालिया जो दहशत गर्द हमलों की लहर है पाकिस्तान के अंदर उसके बाद इंतज़ामिया पाकिस्तान की, वफाकी इंतज़ामिया हो या सूबाई रहनुमा हों, वो हमें ये बात करते हुए नज़र आते हैं यहाँ तक कि पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान भी, कि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या जो हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर उनके ताने बाने उन कहना चाहिए कि महफूज ठिकानों से मिलते हैं जो अफगानिस्तान की सरहद के अंदर मौजूद हैं, और वो पाकिस्तान से भागे हुए तालिबान हैं या उनका ताल्लुक वहाँ पे अफगान तालिबान के साथ है और वो उनको हदफ बना रहे हैं। इस बुनियाद पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशल्स का भी, आर्मी चीफ का भी रابطہ हुआ, पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी आपस में रابطے में है और एक दूसरे के साथ अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं और साथ साथ अपनी तशवीश उसका भी इजहार किया जा रहा है। फौरी नतीजा जो है वो दोरखम बॉर्डर की बंदिश की सूरत में आया और उसके ऊपर जो है अब दोनों तरफ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको कंसर्न है। आपने इससे पहले एक साउंड बाइट भी सुनी थी एक राइट एक्टिविस्ट खातून की जो ये कह रही थी कि ये रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, ये लोगों का और ख़ास तौर पे जो रीजनल कोऑपरेशन है उसके अंदर वो लोगों का इस्तेहकाक है कि वो एक दूसरे के साथ उसी तरह से मिल सकें, बाकी जो सेफ गार्ड्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उमर ज़ख़ इक़बाल पाकिस्तान अफगान सरहद खोलने का वो भी मुतालबा कर रहे हैं अपने एक ताज़ा तरीन बयान में। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से हमारा रबता बहाल हो गया, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले ज़रा जो हमारा पिछला सब्जेक्ट था उस पर क्विक और एक ही सवाल आपका आपसे उसका जवाब लेना चाहूँगा, फिर हम आते हैं इस मौजू पर जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। पिछला हमारा सेगमेंट ये था कि जो कबायली इलाकों से लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब में, कराची में, दीगर शहरों में गए हैं या दीगर इलाकों में, उनको कंसर्न ये है कि जैसे उनकी निगरानी की जा रही हो हालिया हमलों के बाद, तो इसके ऊपर उनके कंसर्न्स हैं। आप क्या कहते हैं ये कितना सेंसिटिव मामला है और किस तरीके से इसको डील किया जाना चाहिए, और प्रोफाइलिंग करने की जो रीजनिंग दी जाती है जो इदारे हैं उनके पास کیا پھر بیسز ہوں گی جس کی بنیاد پہ وہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟
میرے خیال میں بالکل صاف پتہ چل سکتا ہے کہ جو لوگ ہمارے قبائلی علاقوں سے یا خیبر پختونخوا سے وہ گئے ہیں اور وہاں پر وہ آباد ہے یا نوکریاں کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں اور اس طریقے سے میرے خیال میں لوگوں کو جو ہے تنگ نہیں ہونا چاہیے. جو موجودہ حالات ہے چاہے وہ چیک پوسٹوں پہ انتظار کر رہے ہوں تو پھر وہ تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا چیکنگ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا صبر ہے. تو میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو عوام ان حالات میں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے چاروں طرف جو آپ کے ہیں لوگ آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے آس پاس یا آپ کے کام ادھر کر رہے ہیں آس پاس تو حکومت کے ساتھ تعاون کریں. نمبر ٹو کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف اس طرح کی ہو آپ کو انتظار کرنا پڑے یا کوئی آپ سے پوچھ گچھ کرے تو میرے خیال میں اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی پٹھان یا پشتون پروفائلنگ یا کوئی اور قبائلی پروفائلنگ میرے خیال میں یہ اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک آدمی جو صحیح طریقے سے رہ رہا ہو وہ اپنا پہچان کرا سکتا ہے.
بالکل
اپنا بھائی جو ہے وہ پچھلے 16 سال سے لاہور میں رہ رہا ہے. میرے خیال میں کوئی آدمی اس سے پوچھے اس کے دائیں بائیں پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے اور وہ خود بھی بات کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی نہیں ہے کہ جی ہم اس کو پورے پاکستان میں چیکنگ ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی ہو تو ان کو پورے چیکنگ کا حق حاصل ہونا چاہیے
ایجنسیوں کو اور اس کو بالکل اس بنیاد پہ نہ دیکھا جائے کہ کسی خاص کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں ذرا اس موضوع پہ. پاکستان افغان سرحدی راستے وہ بند ہیں خاص طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد, اور جو افغان سفیر ہیں وہ بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا مطالبہ کر رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کس طرح سے یہ ایشو ریزالو ہونا چاہیے, اور سرحدی راستے بند کرنے سے خاص طور پہ تجارت بھی جیسے متاثر ہوتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں کوئی فرق آتا ہے کیا؟ وہ ان باضابطہ راستوں سے آتے ہیں دہشت گرد؟
دراصل میرے خیال میں یہ جو تھوڑا سا وہ نی جرک ریئیکشن جو واقعات ہوئے اور اس میں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ فائر فائٹنگ کہتے ہیں, یہ پورے صورتحال کو انتہائی باریک بینی سے دیکھنا ہوگا اور پھر ان کے بعد کوئی جو آپ کی پالیسی ہوگی وہ آنی ہوگی. یہ میرے خیال میں ٹیمپریری جو بند کیا گیا ہے اس کو کھول دینا چاہیے. یہ جو ہے کاروبار یا بزنس جو ہے یہ چلنا چاہیے بڑے عام اس سے. اور میرے خیال میں ہمیں افغانستان کی حکومت سے ضرور شکایت ہے کہ وہ انڈیا کی کہنے کے اوپر یہ کاروائیاں پاکستان میں کر رہا ہے, لیکن ہمیں افغانستان کی حکومت اور عوام کے درمیان فرق کرنا چاہیے. تو جدھر عوام کو تنگی محسوس ہو میرے خیال میں ابھی دن ہو گئے ہیں, حالات طور سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, تو میرے خیال میں اس پہ غور کرنا چاہیے اور کھول دینا چاہیے. اس بارڈر کے اوپر آنا جانا ہمارا تو انڈیا کے ساتھ بھی بارڈر پہ آنا جانا چلتا رہتا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اسد اللہ داؤدزئی صاحب افغانستان سے ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور فیصل ہمارے ساتھ ہیں. کوئی کمنٹس ان کے لیتے ہیں اس ایشو کے اوپر. اسد اللہ داؤدزئی صاحب, یہ آج افغان امبیسڈر پاکستان کے اندر جو ہیں یا پاکستان کے لیے ذاکر اقبال صاحب, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ راستے جو ہیں وہ جلد از جلد کھلنے چاہیے ہیں. اس کے لیے آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کو کس طرح کی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ان کو انٹرپٹ نہ کر سکے اس طرح کے واقعات کو کے بعد ان 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 تعلقات کو یا ان گزرگاہوں کو؟ ہیلو
چاہیے اب یہ جو دہشت گردی کا جو مسئلہ, یہ جو کراسنگ پوائنٹس ان کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کرنا بھی تو اور ان کو پولیٹیسائز کرنا میرے خیال میں سمجھداری نہیں ہے دونوں طرف سے, کیونکہ آپ جب ایپٹا کو اور جب آپ ٹریڈ اور ٹرانزٹ کو پولیٹیسائز کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہا ان دونوں ملکوں کے درمیان. پولیٹیکل ریلیشنز تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو اکثر جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. اگر آپ ٹریڈ اور ٹرانزٹ کو بھی آپ اگر پولیٹیسائز کریں گے اور جو کراسنگ پوائنٹس ہیں یہ آپ سمجھیں کہ یہ صرف دہشت گردوں کے جو آنے جانے کا یہ راستہ نہیں ہے, یہ ٹرانزٹ کا راستہ ہے. پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ سینٹرل ایشیا کو ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ یہی ایک ہی راستہ ہے, اور افغانستان کا بھی جتنا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے وہ یہی راستوں سے ہو رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیے نا, تو یہ کامن سینس کی بات ہے, دہشت گرد تھوڑے راستوں سے نہیں جاتے. اب وہ کئی اور راستے ہیں کہ اس سے اسمگلنگ بھی ہوتا ہے اور ٹیررسٹ جو ہے اور وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. آپ نے ترہم پر دونوں ملکوں نے آپ نے کڑی نظر رکھا ہے, آپ نے چیکنگ سسٹم کو بھی بہت سخت بنایا ہے, تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہاں دہشت گردوں کا وہ آمد و رفت ہوتا ہے؟ تو یہ تو عام لوگ بھی نہیں متاثر ہو رہے ہیں اس سے. دہشت گرد جو ہے وہ آپ کی پالیسی ہے, آپ کی جو ول ہے, پولیٹیکل ول ہے, اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. آپ جب تک ایکسٹریمزم ہوگا اور ایکسٹریمزم کو ایز اے ٹول آپ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے, تو یہ اس وقت تک یہ بارڈر کا بند کرنا اس کو سدباب نہیں کر سکتا. آپ میں وہ ول ہونی چاہیے, آپ کی اپنی جو پالیسیز ہیں ان پر آپ کو اس کو ریویو کرنا چاہیے, اور یہ جو کھیل ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول استعمال کرنا ایک دوسرے کے خلاف, اس کو آپ اس پر غور کرنی چاہیے اور اس سے باز آنا چاہیے. یہ جو ہے اس سے لوگ عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے عام لوگوں میں اگر پاکستان میں تو اس میں بھی یہ غصہ اور وہ چاہتا ہے, اور افغانستان میں بھی کہ اس سے ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اب آپ اگر افغانستان میں دیکھ لیجیے, یا جو وہ چیزیں جو آپ پاکستان سے امپورٹ ہو جاتا ہے تو ان کی جو نرخ ہے ان کی قیمتیں وہ بہت اب یہاں پر بہت زیادہ وہ افیکٹ ہوا ہے عام لوگوں کی زندگی پر. اس میں ایسا بھی ہے کہ افغانستان جو ہے یہ ان کا جو ایکسپورٹ کا حجم ہے وہ تو بہت کم ہے, اس میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وہ افغانستان پاکستان کا سب سے زیادہ ٹریڈ پاکستان افغانستان سے ہو رہا ہے. تو ایسے چند دنوں سے جو سرحدیں بند ہوئی ہیں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کو افتا کو اور ٹرانزٹ اور ٹریڈ کو آپ پولیٹیسائز نہ بنائے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے.
بہت شکریہ اسد اللہ, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل اس کو ٹرانزٹ کے جو معاملات ہیں اس کو جو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہاں تو بڑے سخت حالات کے اندر بھی دو ملک آپس میں ٹریڈ کرتے رہتے ہیں. فیصل کوئکلی اس کو سم اپ کیجیے گا.
پاکستان کے تاجر برادری نے پچھلے ایک سال کے دوران جب یہ فارن بارڈر بند کیا جاتا ہے تقریباً 1.5 ارب ڈالر کا نقصان اٹھا چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج کا بھی یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم افغانستان کے پار جا کے بارڈر کے پار جا کے ایکشن کر سکتے ہیں, اس کا یہ ہمارے ایک تو ہمارے حق میں نہیں ہے کہ ہم کریں, دوسرا ہماری لمیٹیشن ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب یہ اٹیکس ہوئے اس کے تیسرے دن جو اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جوائنٹ ایکشن لینا چاہتے ہیں, مل کے کام کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ. اب اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو افغانستان جانا چاہیے, وہاں جا کے ان سے بات کرنی چاہیے اور ایک وے فارورڈ نکالنا چاہیے. اسٹیل میٹ کو بریک کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ ادروائز آن دا گراؤنڈ عام لوگوں کی زندگی کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پانامہ کیس پہ. دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور عدالت نے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب, انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ کوئی مختصر یا شارٹ آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے بقول عدالت تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ معاملہ بڑی اہم نوعیت کا ہے، بڑی سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور کئی ماہرین کے بقول اس کے بڑے دور اثرات ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی، پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر بھی، جس کو گاہے گاہے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ کئی ایک سوال یا نشان جو ہے وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اس سسٹم کے اوپر۔ سو اینی وے، یہ فیصلہ اس بینچ نے محفوظ کر لیا ہے، کب تک آئے گا کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا، کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد عدالت سے باہر آ کے دونوں جو فریق ہیں ان کے نمائندوں نے کیا بات کی۔ سب سے پہلے سلمان راجہ صاحب جو کہ شریف فیملی یا اس مقدمے کے اندر جس میں میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر ان کے بچوں کو خاص طور پہ ان کے جو املاک ہیں لندن کے اندر اس پہ جواب دہ ٹھہرایا گیا اور ان سے منی ٹریل مانگی گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں سلمان راجہ صاحب عدالت کی طرف سے فیصلہ نہ سنانے پہ؟
تمام ممکنات عدالت کے سامنے ہیں، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ فریقین جو ہیں جو کوئی بھی اس معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ الیکشن جائے یا وہ دیگر جو ادارے ہیں ان
تک جائے۔ کمیشن بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، ممکنات میں یہ بالکل شامل ہے بات، لیکن اس وقت یہ واضح ہے بات کہ عدالت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے۔
جی یہ تھے سلمان راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ لائر ہیں، اور اب ہم آپ کو شیخ رشید صاحب جو کہ اس مقدمے کی ایک فریق بھی ہیں اور اپوزیشن کے ایک رہنما ہیں، عوامی مسلم لیگ کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ بہت آپٹیمسٹک ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا اور جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں شیخ رشید میڈیا سے؟
آج کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ نظام بھی نہیں چلے گا، یہ حالات بھی نہیں چلیں گے، یہ دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوگی۔ قوم چاہتی ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کے خلاف کرپٹ لوگوں کو سزا دی تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے۔
یہاں پہ آئے تھے منسٹر رانجا صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنے والا ہے اور ہمیں کلین چٹ ملنے والی ہے، وہ کیسے یہ بات اتنے
سر آپ بے فکر رہے ہیں، آپ بے فکر رہے ہیں، کلیننگ ہونے جا رہی ہے، جھاڑو پھرنے جا رہا ہے، ان کو انگریزی سمجھ آتی ہے، میں اردو میں بات کروں۔
جی یہ شیخ رشید صاحب تھے، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جوائن کریں سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، سینئر قانوندان ہیں، اور اس مقدمے کے بارے میں کیا وہ کہتے ہیں اور عدالت کے ساتھ تک کہاں کتنے وقت تک یہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کو سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم لیگ نواز کے، اگرچہ آج کل ان احباب قریبی احباب میں شمار نہیں ہوتے پرائم منسٹر صاحب کے، لیکن پارٹی کے ساتھ بدستور ان کی وابستگی ہے، ان سے ہم نے بات کی ہے، آئیے ہم آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاناما لیگ کی طویل سماعت اور مسلسل سماعت، بڑا اہم مقدمہ ہے، وہ مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہے، عام طور پہ ایسے ہائی پروفائل کیسز میں کس وقت تک فیصلہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟
نہیں ٹائم لیمٹ تو خیر کسی کی نہیں ہوتی، لیکن نارملی پریکٹس جو ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ہو، ہائی پروفائل ہو یا چھوٹا ہو، اس کی ججمنٹ تو فوراً آنی چاہیے، لیکن بعض جو ہائی پروفائل اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں اس میں شارٹ ججمنٹ جو ہے عموماً جلدی آ جاتی ہے، پہلے آ جاتی ہے، یا جب جس دن کیس کلوز ہو اسی دن آ جاتی ہے، یا ایک آدھ دن چھوڑ کے آ جاتی ہے، ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ بعد آتی ہے، اور اس کیس کی انہوں نے ججمنٹ ریزرو کی ہے، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ شاید یہ کل یا پرسوں ہی بلا کر شارٹ ججمنٹ، کل پرسوں تو اب نہیں، کل والا دن ہے، ایک ورکنگ ڈے ہے،
جی جی،
باقی سیٹرڈے اور سنڈے ویسے چھٹی ہوتی ہے،
صحیح،
تو ان اینی کیس میرا خیال ہے یہ منڈے تک یا کسی وقت بھی اپنا،
لیکن تفصیلی فیصلہ کمپائل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
تفصیلی فیصلے پہ جو ہے وہ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اس میں وہ ماہ بھی لگ سکتا ہے، دو ماہ بھی لگ سکتا ہے،
ہو سکتا ہے عدالت کی انٹینشنز ہوں کہ وہ ایک ہی دفعہ تفصیلی فیصلہ جاری کرے،
یہ کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے، یا کوئی یہ ججمنٹ پہ جو کنکلوڈیڈ جو پیرا ہوتا ہے، یا جو ڈائریکٹو جس میں ہوتا ہے، یا جس میں ڈکلریشن ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے شارٹ ججمنٹ میں، باقی جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ پھر وہ بات کرتے ہیں۔
تو ظفر علی شاہ صاحب آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں، ابھی تک جو دلائل آپ کے سامنے آئے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں کیا کچھ ایزیوم کیا جا سکتا ہے، اگر اگرچہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن کس نوعیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے پوسیبلی؟
اس میں سر یہ ہے کہ یہ anything can happen. جو ریمارکس ہم سنتے رہے ہیں یا جو پروسیڈنگ دیکھتے رہے ہیں یا واچ کرتے رہے ہیں, تو اس میں کوئی دو تین چیزیں جو ہیں موسٹ پرابلی ہو سکتی ہیں. نمبر ون تو یہ کہ یہ سٹریٹ اوے ڈسمس کر سکتے, یو نو اٹ از نو کیس, تو پٹیشن کی پٹیشن کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کرتے ہیں مطلب.
صحیح.
دوسری یہ ہے کہ کوئی ایسی ہاں دوسری جو ہے سٹریٹ اوے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹڈ, اور اس میں چونکہ مٹیریل کچھ ایسا ہے یا ملا ہے یا اس کے دیکھے سٹنسز, تو وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری چونکہ انوالو تھا اس میں, اور وہ جو جو شہید آئے ہیں اس میں سے وہ ہٹ ہوتا ہے اور ہی از ڈسکوالیفائیڈ ٹو ہولڈ دی دس ہائی پروفائل
اس کے بھی امکان ہے
ایز چیف ایگزیکٹو, تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا جو ہے کوئی درمیانہ راستہ نکال کر کہ جیسا لوگ کہہ رہے ہیں ادھر کہ شاید کوئی کمیشن مقرر کر دیں کہ وہ انکوائری کرے اور ان کو بھی ٹائم دے ان کو بھی دے اور جو مزید جو ایویڈنس لے کر تو وہ پھر رپورٹ پیش کرے ہمارے پاس. یہ اس قسم کا جو ہے وہ کوئی لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں.
اگر کمیشن کی بات ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں, تو پھر چیف ایگزیکٹو کے خلاف اگر وہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی ہیں تو پھر کیا یہ دلیل زیادہ وزن نہیں رکھتی ہوگی کہ پھر چیف ایگزیکٹو کو اپنے عہدے سے عارضی وقت کے لیے الگ ہونا چاہیے, جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب بذات خود مطالبہ کرتے رہے ہیں گیلانی صاحب سے؟
ہاں بالکل, یہ تو ایک اخلاقی پہلو ہے نا جی اور ایک سیاسی, لیکن یہ جو ہے اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان تو پھر اسٹیٹ وے وہ پھر یہ راستہ درمیانہ راستے والی بات تو نہیں ہوگی نا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کر جائے یہ, اور بائٹ بھی اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے مائنڈ میں کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہی ہے.
ہر دو یا ہر تین صورتوں میں کیا سیاسی آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں اس مقدمے کے؟
اثرات اس کے جو ہیں وہ تو ایک تو میں اس سے پہلے بھی چونکہ ریکارڈ پہ ہوں میں کہہ چکا ہوں کہ اثرات اس کے پولیٹیکل بڑے, چونکہ یہ ان دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے تین ہمارے پلرز جو ہیں ستون ہیں جو اسٹیٹ کے پارلیمنٹ ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری تینوں کا اس کیس میں پاناما کے کیس میں جو ہے وہ تینوں کے تینوں ٹرائل ہے, تینوں کا ٹیسٹ کہ وہ جو ہے یہ کیا صورتحال بنتی ہے تینوں کا اپنی اپنی جگہ پر اگر آپ دیکھیں مائنیوٹلی دیکھیں تو.
جی جی.
تو اس میں ایک بات تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ اس کے اثرات تو ڈیفینیٹ پڑنے فیصلہ کچھ بھی ہو لیفٹ ہو رائٹ ہو, لیکن اثرات یہ ضرور پڑیں گے کہ ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں انتخابات جو ہیں وہ بہت قریب آ گئے, وہ یہ ضروری نہیں کہ شیڈیول انتخابات ہوں جو کہ 2018 میں ہونے ہیں, وہ سنیپ کس وقت بھی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. دوسرا اثرات اس کا ضرور پڑنا ہے کہ وہ پولیٹیکل صورتحال پر, پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہو کر بھی ایمرج ہو سکتی ہے اور اس قدر بھی ہٹ ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی اگلی دفعہ وہ اپنی زبان سے بھی نہ بچا سکے مطلب, لیکن ٹف ٹائم ہوگا, بیٹل فیلڈ ہوگا پنجاب, اور اس میں مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا.
سینٹر ظفر علی شاہ صاحب آخری بات پوچھنا چاہوں گا, بہت ساری آپ کو پتا ہے اسپیکولیشنز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو اسپیشلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن پہ فوری طور پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. وہاں پہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ترکی کا دورہ ہے وہ اس ریفرنس میں بھی ہو سکتا ہے, صلاح مشورہ بھی ہے جو آپ انتخابات کی بات کر رہے ہیں اس ریفرنس میں, کیونکہ ذاتی تعلق بھی شیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ صدر اردگان کے ساتھ, اور دوسرا اس ریفرنس میں بھی کہ فیصلہ اگر خلاف آئے تو وہاں بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکے ملک سے باہر, اس بات کے امکانات ہیں اس دورے کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟
یہ امکانات بھی ہیں, کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی جو ہے اس قسم کی وسپرنگ ہو رہی ہے, مطلب ترکی کے جو مقتدر اعلی لوگ ہیں ان سے میاں نواز شریف کا جی کی ذاتی دوستی ہے, تو اس لیے یہ کہ بھائی وہاں پر بیٹھ کر واچ بھی کیا جائے یا کوئی فیصلہ بھی کیا جائے, یہ نیلی والا ہو سکتا ہے, وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62-63 پر پورے نہیں اترتے, زیادہ یہی ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن باقی لیکن اسی قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر.
جی بہت شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے
رہنما. بہت مہربانی, تھینک یو, تھینک یو.
جی سامعین, آپ نے ظفر علی شاہ صاحب کی گفتگو سنی. جیسے میں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں لیکن آج کل قیادت کے زیادہ قریب نہیں ہیں اور زیادہ کھل کے باتیں کرتے ہیں. زاہد گشکوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے تھرو آؤٹ اس پاناما کیس کو کور کیا کورٹ روم سے, اور فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں, ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کی اردو سروس کو ایڈ کرتے ہیں. اب وہ اس وقت ہمارے ساتھ ترکی سے موجود ہیں. چونکہ ذرا ترکی کا ریفرنس تھا آخری جب ہم بات کر رہے تھے ظفر علی شاہ صاحب سے, تو ذرا ترکی پہ ہی بات کرتے ہیں جہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت موجود ہیں. فرقان حمید صاحب, کیا وہاں پہ مصروفیات ہیں نواز شریف صاحب کی, اور سیکنڈلی یہ کہ اس پاناما کیس کے دلائل مکمل ہونے کے پس منظر میں جو کیا سرائیاں ہیں وہ یہ کہ چونکہ ان کے ساتھ قریبی روابط بھی ہیں صدر اردگان کے ساتھ ان کے, سو جو موجودہ ٹینشن ہو سکتی ہے ذاتی نوعیت کی اپنے فیملی بزنس کاروباروں سے متعلق جس کے امپلیکیشنز ان کے آفس کے لیے بھی ہیں, اس بارے میں بھی صلاح مشورہ مقصود ہے, وہاں پہ کیسے لیا جا رہا ہے ان کے اس وزٹ کو؟
نہیں, دیکھا جائے تو ترکی اور پاکستان کے تعلقات, دو حکومتوں کے درمیان کبھی بھی تعلقات اتنے وہ نہیں رہے. حکومت جو بھی آئے گا, پیپل پارٹی کی حکومت ہے تو اس کے ساتھ ترکی میں جو بھی حکومت ہے تعلقات ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں. اگر مشرف کی حکومت تھی تعلقات ہمیشہ ہی اچھے رہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی حکومت اگر ایک چلی گئی ہے تو اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. ہمیشہ تعلقات تھرو آؤٹ, بلکہ آپ لیں ضیاء الحق سے لیں اس سے پہلے سے بھی تعلقات ہمیشہ ہی جو ہے پاکستان, کیونکہ عوام کے ساتھ تعلقات ہیں, اس لیے گہری تعلقات ہیں, عوامی پر تعلقات ہے, تو اس کا کبھی بھی حکومتوں کی سطح پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. یہ آپ بالکل کلیئر رکھیں, یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے ملک کے عوام جو ہے ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف کے دور سے لے کر اب تک جو ہے تعلقات دو نواز شریف اور شہباز شریف کے صدر رجب طیب ایردوان کے اندر بڑے ذاتی تعلقات ہیں, لیکن ذاتی تعلقات سے مراد یہ بھی ہے کہ عوامی سطح پر پھر بھی ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ دونوں ممالک کے عوام ہمیں کیا کہیں گے. اس لیے اس قسم کا کوئی معاملہ زیر بحث نہیں آ سکتا کہ اگر نواز شریف کو پاکستان میں کوئی سزا ہوتی ہے تو ان کو یہاں پہ وہ بزنس کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں کوئی ایسا میرا خیال وہ نہیں آیا, نہ آ سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ لازمی طور پہ کیا, زیادہ جو بات جو ہوئی ہے وہ افغانستان اور ترکی اور پاکستان کے معاملات پہ زیادہ بات چیت ہوئی ہے, اور مین یہی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ترکی جو ہے افغانستان کے ساتھ کیونکہ اس کے اچھے تعلقات ہیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. اس بارے میں زیادہ جو ہے وہ زیادہ پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے, اسی پہ زیادہ بات چیت ہے. البتہ جو باقی جو ایم او ایز ہوئے ہیں وہ تقریباً 9 کے قریب ہوئے, 10 کے قریب ہو گئے ہیں, اور مختلف جو ہے انرجی سے لے کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ
پیورلی آفیشیل چیزیں جو ہے جو وہ سامنے نظر آ رہی. بہت شکریہ آپ کا فرقان حمید صاحب. ہمیں سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, معروف قانون دان ہیں, سینئر پالیٹیشین ہیں. زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایس ایم ظفر صاحب, کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے تھے, اب چونکہ بالکل آخری لمحات ہیں, کوئکلی سر آپ سے جاننا چاہوں گا, پاناما کیس کا فیصلہ مکمل کر محفوظ کر لیا گیا ہے, دلائل مکمل ہو چکے ہیں, کیا آپ توقع رکھتے ہیں اور اس کا فیصلہ کس نوعیت کا آ سکتا ہے؟ ریمارکس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور فیصلہ پھر کس نوعیت کا بھی ہو اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟
ساری جو پروسیڈنگز میں نے اخبارات میں پڑھی ہے یا آپ کے میڈیا میں دیکھی ہے, اور کچھ ریمارکس جج صاحبان کے ان پر غور تو کرتا رہا ہوں.
جی
اب اس وقت انہوں نے فیصلہ محفوظ کرتے وقت بھی ایک بیان دیا جج صاحبان نے کہ ہم شارٹ آرڈر نہیں دیں گے, ہم ایک تفصیلی آرڈر دیں گے. پھر خوسا صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے, آصف خوسا صاحب نے, کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو 20 سال تک کے لیے اس کا اثر رہے گا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اندازہ لگانا کچھ قدر مشکل بھی ہے.
صحیح.
لیکن میں آپ کو کچھ امکانات کا ذکر کر سکتا ہوں.
جی پلیز.
کچھ امکانات کا ذکر کر سکتا ہوں.
جی جی.
اور آپ ان میں سے ترجیح خود کر لیجئے گا, میں اپنا بھی ساتھ ساتھ رائے دیتا جاؤں گا.
جی جی.
پہلا امکان تو یہ ہے کہ وہ ان مقدمات کو سب کو یہ کہہ کر کہ مسترد دستاویزات نہیں موجود ہوئیں اور ہم صرف ان دستاویزات پر جو اب تک دی گئی ہیں کوئی اظہار نہیں کر سکتے, اس لیے ہم ان تمام اپلیکیشنوں کو خارج کرتے ہیں.
صحیح.
اور اسی کا تعلق اس ججمنٹ سے ہوگا جس میں پہلے کہا گیا تھا کہ ایسے کاغذات کو دستاویزات کو بھی پروسیڈنگ کا حصہ بنا کر اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے جسے شاید وہ واپس لے لے, اور ممکن ہے اسی جانب اشارہ ہو کہ 20 سال تک کے لیے مسترد ہو جائے گا کہ ایسے دستاویز کو نہیں قبول کیا جا سکتا.
صحیح.
لیکن مجھے اس کے امکانات کچھ کم دکھائی دیتے ہیں.
صحیح.
وجہ اس کی ہے کہ پبلک اوپینین ان کو ضرور متاثر کرتی ہے, اور وہ پبلک اوپینین یہی ہوگی کہ ابھی اس کا فیصلہ آپ نے 26-27 دن لیے ہیں, پروسیڈنگ لی ہیں,
صحیح.
تو نتیجہ تو نکالے.
صحیح. سر دوسرا آپشن جی, دوسرا آپشن کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت رہ گیا.
دوسرا امکان جو جس پہ لوگ بڑی توقعات رکھ رہے ہیں, خاص طور پر عمران خان اور اس کی پارٹی, کہ ان تمام دستاویزات کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ مختلف جو تضادات دیکھے ہیں انہوں نے بیانات میں, اس کے پیش نظر پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیں.
صحیح.
یا اشارہ کر دیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے.
صحیح.
الیکشن کمیشن کے ذریعے.
ٹھیک ہے.
اس کا امکان پہلے سے بھی کم دکھائی دیتا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا,
اس کی وجہ ایک اور بھی بن گئی ہے, اس کی ایک وجہ اور بھی بن گئی ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر چل پڑی ہے, اس میں یقینی طور پر اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے,
لیکن مسئلہ
ذہن پھر یہ کمپیوٹر, ہاں یہ کمپیوٹر تو نہیں ہے, یہ انسانی ذہن ہے. یہ جو اس وقت لہر چلی ہے پنجاب سارے میں بہت خوفناک قسم کی, اس کی روشنی میں وہ شاید معاملات کو, حالات کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے اور اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہیں گے.
یعنی ایک مسلحت والا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. جی تیسرا اور کوئکلی, جی ہاں تیسرا اور آپشن آپ کے خیال میں وہ
آ سکتا ہے جس کا ذکر تو نہیں ہوگا
جی,
لیکن ذہن میں ہوگا.
ٹھیک ہے.
تیسرا امکان جو کہ بہت دیر کر دی ہے اس کے لیے انہوں نے, کہ یہ الیکشن کمیشن ایک کمیشن بنا دیں اور اس کے لیے کسی پہ انحصار نہ کریں, ٹی او آر لینے وغیرہ کا, خود ہی ٹی او آر بنا دیں, اور یہ بھی حکم دے دیں کہ انہیں تفتیش کرنے کا حق ہوگا, اور وہ آئی ایس آئی اور ڈی آئی بی پہ بھی انحصار.
یعنی پھر طویل انویسٹیگیشنز کے بعد پھر جو ہے وہ سامنے آئے, کمیشن بن جائے. زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تھرو آؤٹ اس کو کور کرتے رہے. زاہد صاحب معذرت بھی, کافی دیر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. کوئکلی آپ ہمیں بتائیے گا کیا موڈ آپ کو نظر آتا ہے عدالت کا.
یہ
زاہد گشکوری صاحب
کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں.
جی
اس آخری کی بات کر دوں.
جی جی,
یہ بہت پہلے اگر کر دیتے تو بڑے خوشگوار تاثر ہوتا.
جی
لیکن اب بھی اس کو کرنے سے سوائے اس کے کہ عوام میں یہ تاثر ہوگا کہ انہوں نے ٹال دیا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. اب ایک آخری امکان
جی
کہ وہ اور کچھ نہ کریں, تو یہ دو جس میں تینوں چاروں فیصلے میں امکانات میں نیب اور ریونیو ایف ڈی آر
جی
ریونیو بورڈ
جی ان کو
متعلق بڑا سخت.
بہت شکریہ, بہت شکریہ سم ظفر صاحب. زاہد گشکوری صاحب کوئکلی اس کو سم اپ کیجیے گا, آپ کیا موڈ دیکھ رہے ہیں عدالت کا اور اس فیصلے کے بعد. جی زاہد صاحب,
میں تو ساتھ ساتھ امکانات بتا دیے ہیں, مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ
میں نے اس کیس کو شروع دن سے دیکھا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیٹیشنر کی طرف سے الزامات کی ایک لمبی فہرست آئی ہے اور بہت زیادہ میٹیریل ہے, 6,000 سے زیادہ ڈاکومنٹ پیش کیے گئے ہیں, لیکن جو شہادت کا ایک قانونی زمرے میں آنے والے چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن دوسری طرف جو شریف فیملی کے وکیل ہیں ان کے جو دلائل آئے ہیں وہ بعید القیاس لگتے ہیں, شاید ان کے پاس بھی ایویڈنسز بہت ہی کم ہیں, اور یہی ایک وجہ ہے عدالت کے لیے بظاہر مشکل لگتا ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے کسی ایک نے بھی کوئی ایسا ثبوت فراہم نہیں کیا جس پر فیصلے کی بنیاد.
اب ظاہر صاحب فیصلہ کب تک آ سکتا ہے, یہ تفصیلی فیصلہ کب تک سامنے آ سکتا ہے کوئکلی؟
میرا خیال ہے کہ عدالت مارچ میں یا پہلے ہفتے میں آ سکتا ہے, کیونکہ 6,000 سے زیادہ ڈاکومنٹ پڑھنا ہیومنلی اتنا جلدی پاسبل نہیں ہے, اور پھر ڈیٹیل ججمنٹ جو آئے گا پاسبلٹی ہے کہ 400-500 پیجز پر مشتمل ہو, اور اس میں بہت سارے کچھ ڈسینٹنگ نوٹس بھی آ سکتے ہیں. تو یہ
بہت شکریہ, بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر اسلم ظفر صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, فرقان حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی شکریہ, اور سینیٹر زاہد ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام ختم کرتے ہیں, اسفر امام پروڈیوسر ہمارے اور ہمارے انجینئر سلمان تاروالی اور اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.